بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. دین اسلام کا پیغام امن کا پیغام ہے، اس حقیقت سے ہم سبھی واقف ہیں. تاہم اس کے باوجود کچھ غیروں اور کچھ اپنوں کی وجہ سے اس حقیقت کے بارے میں بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمیاں ہیں. چنانچہ اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اس بات کو بار بار بیان کیا جائے اسلام کی اپنی تعلیمات کے حوالے سے. چنانچہ آج ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں ایک محقق عالم جناب جاوید احمد رامدی صاحب کی گفتگو اسلام اور امن و سلامتی کا پیغام کے عنوان سے ریکارڈ کرائی ہے. جاوید احمد رامدی صاحب نے سن 1972 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے بی اے آنرس کیا، اور اس سے پہلے آپ نے دینی علوم کو مختلف علماء سے وقتاً فوقتاً حاصل کیا، اور وہ تمام کتابیں پڑھ ڈالیں کہ جو مربوجہ دین مدارس میں دین کے عالم بننے کے لیے لوگ پڑھتے ہیں. جاوید احمد گاندھی صاحب کی دینی تربیت میں سب سے گہرا اثر ان کے استاد گرامی جناب امین احسن اصلاحی کا ہے، جن کے ساتھ آپ سن 1973 سے لے کے سن 1997 تک وابستہ رہے. جاوید صاحب نے یوں تو بہت سے مضامین لکھے اور بہت سی تصنیفات تحریر کی، تاہم ان میں سب سے نمایاں تین تصنیفات ہیں، البیان، میزان اور برہان. یہ ناظرین، اب ہم جاوید احمد گاندھی صاحب سے اسلام اور امن و سلامتی کا پیغام کے نام پر گفتگو سنتے ہیں.
اسلام کا تعارف اگر ایک لفظ میں کرانا پیش نظر ہو تو ہم اطمینان کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ امن اور سلامتی کا دین ہے. اس نے جس چیز کی دعوت دنیا کو دی وہ اس کے سوا کچھ نہیں تھی کہ اللہ کے پیغمبر لوگوں کو امن اور سلامتی کی طرف بلاتے ہیں. اسلام کا فلسفہ و حکمت اور قانون و شریعت دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ یہ سبل السلام ہے، سلامتی کے راستے ہیں، کہ دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے اسلام کا فلسفہ حکمت ہو یا اس کا قانون و شریعت، دونوں اصلا انسان کی سلامتی کی ضمانت دیتے ہیں، اسے سلامتی کا راستہ دکھاتے ہیں، سلامتی کی طرف بلاتے ہیں. چنانچہ اس دنیا کے بعد قرآن مجید انسان کو جس ابدی دنیا کی خبر دیتا ہے اس کے لیے بھی قرآن مجید دار السلام ہی کی تعبیر اختیار کرتا ہے. قرآن مجید میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے ایک سے زیادہ مقامات پر ارشاد فرمائی ہے کہ وہ دنیا جو بعد میں وجود میں آنے والی ہے اور جو ایک ابدی دنیا ہے اور جو تمہیں اس دنیا میں اپنے اعمال کے نتیجے میں ملنے والی ہے وہ سلامتی کا گھر ہے. لہم دار السلام عند ربہم، اور یہ کہا ہے کہ واللہ یدعو الی دار السلام، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی کے اس گھر کی طرف دعوت دیتا ہے، سلامتی کے اس گھر کی طرف بلاتا ہے. اسلام نے اپنے لیے جو شعار مقرر کیا ہے، یعنی ہم مسلمان ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو شعار کے طور پر جس لفظ اور جس تعبیر کو اختیار کیا گیا ہے وہ السلام علیکم ہے، یعنی تم پر سلامتی ہو. یہ چیز اسلامی معاشرت کا ایسا ناگزیر حصہ بن گئی ہے کہ گویا ہر مسلمان ہر ملاقات کے موقع پر ہر شخص سے بات کرتے ہوئے اس کو سلامتی کی دعا دیتا ہے. یہ سلامتی کی دعا دنیا کے اعتبار سے بھی ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی. یہی وجہ ہے کہ امن اور سلامتی یہ اسلام کے لیے اس کا شعار، اس کا تعارف، اس کی حقیقت بن کر رہ گئے ہیں. قرآن مجید نے دین کا جو فلسفہ و حکمت اور اس کا جو قانون و شریعت پیش کیا ہے اس پر بھی جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ سب مواقع جو اس دنیا میں فساد پیدا کر سکتے ہیں، جس سے امن کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، جس سے دنیا محبت کے بجائے نفرت میں مبتلا ہو سکتی ہے، وہ ان کو ختم کرتا ہے. اس کا ایک ایک قدم اسی راہ میں اٹھایا گیا ہے. چنانچہ یہ دیکھیے کہ دنیا میں انسان نے مفادات سے اوپر اٹھ کر جب بھی کبھی اس کائنات کے معاملات کو حل کرنا چاہا ہے تو ایک بڑی رکاوٹ اس کے راستے میں رنگ، نسل اور قوموں کا تفاوت آ گیا ہے. ہم بھی جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو فلسفہ دیا اس کی بنیاد ہی یہ تھی کہ انسان ایک آدم و حوا کی اولاد ہے. اس طرح گویا عالمی اخوت کی بنیاد رکھ دی گئی، یعنی اس دنیا میں کوئی انسان ان اعتبارات سے، یعنی رنگ کے اعتبار سے، نسل کے اعتبار سے، یا سادہ لفظوں میں کہیے تو اپنی خلقت کے اعتبار سے کسی پر کوئی فضیلت، کوئی برتری نہیں رکھتا. چنانچہ یہی وہ چیز ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں واضح کیا اور وہ لافانی الفاظ آپ کی زبان سے نکلے جس میں آپ نے یہ فرمایا کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر کسی نوعیت کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ تو انسانوں کے درمیان تصادم کا گویا اپنی اصل اور بنیاد ہی سے موقع ختم کر دیا۔ اسی طرح سے اگر آپ آگے بڑھے تو یہ معلوم ہوگا کہ انسان جب کسی مذہب یا کسی نقطہ نظر کو اختیار کرتا ہے تو اس میں بھی اس کے کچھ تعلقات اور روابط وجود میں آتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس کے لیے بھی اخوت کی، بھائی چارے کی تعبیر اختیار کی اور یہ کہا کہ انما المؤمنون اخوة، یعنی مسلمان آپس میں دینی اعتبار سے بھی ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ قرآن مجید نے یہ فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی اللہ کے نزدیک فضیلت اور برتری اگر حاصل ہوتی ہے تو وہ کسی قبیلے کی بنیاد پر اور کسی قوم کی بنیاد پر حاصل نہیں ہوتی، وہ کسی رنگ اور کسی نسل کی بنیاد پر حاصل نہیں ہوتی، وہ انسان کو جب حاصل ہوتی ہے اس کے تقوی کی بنیاد پر حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے تعلق کی بنیاد پر حاصل ہوتی ہے، اس نے اپنے وجود کا اخلاقی تزکیہ کے ساتھ کیا ہے اس کی بنیاد پر حاصل ہوتی ہے۔ تو تصادم کی گویا بنیاد ہی بالکل منہدم کر کے رکھتی ہے۔ انسان جن بنیادوں پر ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے تھے، اپنے تفوق اور اپنی برتری کا اظہار کرتے تھے، دنیا کو فساد کی آمائزگاہ بناتے تھے، فلسفے کی سطح پر اس کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اس سے آگے بڑھ کر جب ہم شریعت کا جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ قدم قدم پر امن و سلامتی اور محبت کا یہی پیغام ہے جو اس کی روح میں سرایت کیے ہوئے ہیں۔ آپ دین کی دعوت کو دیکھیے، دنیا کے اندر جب کوئی مذہب اپنے آپ کو برحق سمجھتا ہے اور وہ دوسروں پر اپنی بات واضح کرنا چاہتا ہے تو بالعموم اس میں تحکم، ٹھوس، دوسروں پر اپنا نقطہ نظر بلڈر اور مسلط کرنے کا جذبہ شامل ہو جاتا ہے۔ لیکن قرآن مجید نے جب دعوت کا لائمن اور اس کا طریقہ کار بتایا تو یہ کہا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم بالتی ہی احسن، یعنی اللہ کی راہ کی طرف بلاؤ لیکن حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، اچھی نصیحت کے اسلوب میں، اور اگر کسی موقع پر کوئی ایسی چیز پیش آ جائے جو تمہارے لیے بحث و مباحثے کا موضوع بن رہی ہو تو اچھے طریقے سے بحث و مباحثہ کرو۔ پھر بطور اصول یہ کہا کہ اس دنیا میں جو طریقہ اختیار کرنا ہے بات چیت اور گفتگو میں، وہ ادفع بالتی ہے احسن کا طریقہ ہونا چاہیے، یعنی دوسرا آدمی اعتراض کرتا ہے، اپنا نقطہ نظر پیش کرتا ہے، اپنے حدود سے تجاوز کرتا ہے، تب بھی اس کی برائی کا جواب اچھے اسلوب میں دیا جانا چاہیے تاکہ امن کی فضا قائم رہے اور محبت کی فضا قائم رہے۔ یہی فضا ہے جس میں صحیح طریقے سے دین بھی دوسروں تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہ اس سے کیا نتائج نکلتے ہیں یہ فرمایا کہ تم یہ دیکھو گے کہ جب تم محبت کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ اپنی بات کہو گے اور جب رد عمل کی نفسیات سے اوپر اٹھ کر جواب دو گے اور جب دوسرے کی برائی کے مقابلے میں بھی بھلائی کا رویہ اختیار کرو گے اور اپنے آپ کو اشتعال سے بچاؤ گے اور شیطان اگر کسی موقع پر در اندازی کرے گا تو اللہ کی پناہ چاہو گے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ فیض النبی بینا کا و بینا ہو عداوت کان ہو ولی الحمیم، یعنی جس شخص کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے وہاں بھی تم دیکھو گے کہ بڑی ان کے ساتھ دوستی کے جذبات وجود پذیر ہوں گے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ دین کی دعوت جو اپنے اندر ایک جذباتی پہلو بھی رکھتی ہے، جو ایک شخص اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے اور وہ دوسروں کو بتانا چاہتا ہے، وہاں بھی قرآن مجید نے امن اور سلامتی کا طریقہ اختیار کیا۔ جو رد عمل انسان کو پیش آتا ہے اس میں بھی جس چیز کی تعلیم کی وہ تعلیم قرآن مجید اپنی مخصوص اصطلاح صبر میں ادا کرتا ہے، اور یہ فرمایا کہ اگر کسی موقع پر دوسرا اشتعال میں تم کو مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے یا تمہارے خلاف کسی زیادتی کا ارتکاب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ انسانی جان کی قدر و قیمت کے بارے میں بھی جو بات قرآن مجید نے کہی وہ دنیا کے سارے روحانی لٹریچر میں تو کیا، دنیا کے سارے قانونی لٹریچر میں بھی اپنے اسلوب کے اعتبار سے ایک انتہائی نادر اور انتہائی بے مثل بات ہے۔ قرآن مجید نے وہ واقعہ بیان کیا ہے کہ جب انسان اپنے جذبات سے مغلوب ہوا اور اس نے پہلے قتل کا ارتکاب کیا، چنانچہ حابیل اور قابیل کے اس واقعے پر جو سیدنا آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے مابین پیش آیا، تبصرہ کرتے ہوئے قرآن مجید نے یہ کہا کہ یہی واقعہ تھا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے پھر اپنی شریعت میں یہ بات ثبت کر دی کہ من قتل نفس بغیر نفس اور فساد فی الارض کانما قتل الناس جمیعا، جس شخص نے کسی دوسرے کی جان لے لی اور اس کے بغیر جان لے لی کہ اس نے کسی کی جان لے لی تھی یا زمین میں فساد برپا کیا تھا، یہاں یہ فساد کے الفاظ بھی قابل غور ہیں، یعنی بدمنی اور فساد، محبت کا انقطاع، آپس کی نفرت، اس کو قرآن مجید انسانی جان کے مقابلے میں قیمتی چیز قرار دے رہا ہے۔ یعنی اگر یہ ختم ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہر چیز ختم ہو کر رہ جائے گی. بدعملی اور فساد کسی حال میں بھی گوارا نہیں کیے جا سکتے. عمل ہر حال میں مطلوب ہے اور اسی کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. چنانچہ یہ فرمایا کہ اگر ایسا اس نے نہیں کیا ہے تو پھر اگر اس کو قتل کر دیا گیا یا اس کی جان لے لی گئی تو گویا پوری انسانیت کی جان لے لی گئی. اور یہ فرمایا کہ اگر کسی ایک انسان کی زندگی کا سامان کر دیا گیا تو گویا پوری انسانیت کی زندگی کا سامان کر دیا گیا. یعنی قرآن مجید کے نزدیک انسانی جان کی یہ قدر و قیمت ہے. اور یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ یہاں یہ الفاظ نہیں ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو قتل کیا, بلکہ من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض, یعنی کسی انسانی جان کو. انسانی جان کی یہی اہمیت ہے جس کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں یہ بات بڑی صراحت کے ساتھ فرمائی کہ لوگوں تمہاری عزت, تمہاری جان اور تمہارا مال ایسی ہی حرمت رکھتے ہیں جیسی حرمت یہ بیت اللہ رکھتا ہے, جیسی حرمت یہ شہر مکہ رکھتا ہے, جیسی حرمت یہ ذوالحج کے ایام رکھتے ہیں جن میں تم حج کرنے کے لیے آتے ہو. وہ مذہبی تقدس کی جتنی چیزیں آخری درجے میں ہو سکتی تھیں ان کی مثال دے کے یہ واضح کر دیا کہ جو حرمت ان کو حاصل ہے, جو تقدس ان کو حاصل ہے, جیسا احترام ان کا ہونا چاہیے, جس طرح ان کے معاملے میں آدمی کو محتاط رہنا چاہیے, اسی طرح انسانی جان کے بارے میں محتاط رہنا چاہیے. مسلمانوں کے باہمی معاملات میں یہ اصول قائم کیا کہ ان کے ظاہر پر معاملہ کیا جائے گا. یعنی انسان جب دوسروں کی نیتوں کے پیچھے بھاگتا ہے, ان کے بارے میں ظنون و اہام قائم کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ وہ ان کے اندر اتر کر ان کے عقیدے اور ان کے نظریے کا فیصلہ کرے, تو اس کو اسلام نے ممنوع قرار دے دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہترین مثال قائم کی جب یہ آپ کو بتایا گیا کہ ایک شخص نے میدان جنگ میں اس کے باوجود کے مخاطب نے اس بات کا اقرار کر لیا تھا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتا, اس کو قتل کر دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے یہ اقدام کیوں کیا, تو انہوں نے کہا کہ میں نے جب یہ دیکھا کہ یہ محض زبان سے یہ اقرار کر رہا ہے اور جیسے ہی میں تلوار پیچھے ہٹاتا ہوں فوراً اپنے اس اقرار سے انحراف کرتا ہے, تو میں نے اس کو قتل کر دیا. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کے دل کو پھاڑ کر دیکھ لیا تھا, کیا تم نے اس کے سینے کو چیر کر دیکھ لیا تھا, تم کو کیا حق تھا کہ جب اس نے اقرار کیا اس کے بعد تم اس کے اوپر کسی نوعیت کی تعدی اور کسی نوعیت کی زیادتی کرتے. اور وہ صحابی یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ خیال ہوا کہ کاش میں زمین میں دفن ہو گیا ہوتا, مجھے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بات سننے کے لیے اس زمین پر نہ رہنا پڑتا. یہ چیز آپ نے واضح کی کہ ایک انسان جب ایک حقیقت کو مان رہا ہے, اس کا اقرار کر رہا ہے, تو تم کو کوئی حق نہیں ہے کہ اس کے دل کے اندر اتر کر دیکھو, اس کی نیت پر حملہ کرو, اس کے محرکات کا جائزہ لو, یہ جاننے کی کوشش کرو کہ یہ فی الواقع درست کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے. قرآن مجید میں بھی یہی تعلیم ہمارے سامنے آتی ہے. یعنی وہ لوگ جن کو اسلامی اصطلاح میں منافقین کہا جاتا ہے, ان پر تبصرہ کرتے ہوئے بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ ان کے جتنے معاملات ہیں ان کی اصلاح تو کی جائے گی, لیکن ان کو اسلامی معاشرے سے کاٹا نہیں جا سکتا, ان کے ساتھ مشورے کا تعلق ختم نہیں کیا جا سکتا, ان کے معاملے میں افو درگزر کا رویہ اختیار کرنا ہوگا. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کی یہ خصوصیت بیان کی گئی کہ اسی وجہ سے لوگ آپ کے گرد جمع ہوئے ہیں کہ آپ نرم خو ہیں, محبت سے بات کرنے والے ہیں, آپ کا پیغام محبت کا پیغام ہے, آپ کی شخصیت محبت کی شخصیت ہے, آپ ان مثبت اقدار کے حامل ہیں جو محبت سے فروغ پاتے ہیں. آپ دنیا میں بدعنی پھیلانے کے لیے نہیں آئے. چنانچہ یہ بتایا گیا قرآن مجید میں کہ لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک, یعنی یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نرم خو بنایا ہے. اگر آپ درست خو ہوتے, اگر آپ سخت کلامی سے کام لیتے, اگر دوسرے لوگوں کے اوپر آپ شدت رکھتے, تو یہ لوگ آپ کے گرد جمع نہ ہو سکتے. اور مسلمانوں کو خاص طور پر یہ اللہ تعالیٰ نے بشارت دی کہ اللہ کا یہ کرم تم پر ہوا ہے کہ اللہ بین قلوبکم, یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو یہ معلوم ہوگا کہ فلسفہ و حکمت کے اعتبار سے بھی اور قانون و شریعت کے اعتبار سے بھی قدم قدم پر دین کی دعوت یہی ہے کہ لوگوں کو امن اور سلامتی کا پیغام دیا جائے, ان محرکات کا خاتمہ کیا جائے جو دنیا میں بدعنی کا باعث بنتے ہیں. فساد فی الارض قرآن مجید کی خاص اصطلاح ہے اور قرآن مجید نے ایک مقام پر اس کی وضاحت کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ جب لوگوں کے جان و مال کے لیے خطرہ پیدا کر دیا جائے, جب امن و امان کے لیے خطرہ پیدا کر دیا جائے, جب محبت اور سلامتی کی فضا ختم کر دی جائے, جب لوگوں کو دنیا کے اندر اعتماد سے جینے کے مواقع ختم کر دیے جائیں, تو یہ فساد فی الارض ہے. اور فساد سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے جس کو قرآن مجید مذمت کے قابل سمجھتا ہے. چنانچہ قرآن مجید میں جو حدود و تعزیرات ہیں اگر ان کا بھی بتانا کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ سب سے سخت سزا اسی کے لیے مقرر کی گئی ہے. یعنی قرآن مجید میں تین چار جرائم ہیں جن کی سزائیں اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کی ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ سخت سزا اس کی ہے، اور اس میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو اللہ اور اللہ کے پیغمبر کے مقابلے میں سرکشی اختیار کرتے ہیں، اس طرح سرکشی اختیار کرتے ہیں کہ زمین پر فساد برپا کرتے ہیں، امن کے خاتمے کے پیغمبر بن جاتے ہیں، نیوسنس دنیا میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، سارے نظم کو درہم برہم کر دینا چاہتے ہیں، قانون کو چیلنج کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو عبرتناک طریقے سے قتل کر دیا جائے۔ یعنی یہ قرآن مجید جو انسانی جان کی وہ قدر و قیمت بیان کرتا ہے، فساد کو اتنا بڑا جرم قرار دیتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے جب جہاد اور قتال کے احکام دیے تو اس میں بھی یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کی کہ یہ تلوار اٹھانے کا حق دیا جا رہا ہے، تو یہ اس لیے نہیں دیا جا رہا کہ تم اپنا عقیدہ دوسروں پر ٹھوس دو، اس لیے نہیں دیا جا رہا کہ جس پر تم چاہے چڑھ دوڑو، اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تمہارے خلاف ظلم کا ارتکاب کیا گیا ہے۔ یا تعالیٰ نے انسانوں کے لیے یہ قانون اس لیے بنایا ہے تاکہ کلیسا، گرجے، خانقاہیں، راہبوں کے بیٹھنے کی جگہیں، یہودیوں کے کلیسا اور مسلمانوں کی مسجدیں برباد نہ کر دی جائیں۔ یعنی صورتحال یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کی مسجدوں کی حفاظت کے لیے بات کی جا رہی ہے، بلکہ تمام مذاہب کی عبادت گاہوں کے نام گنوائے قرآن مجید میں، اور یہ بتایا کہ اگر ہم یہ اجازت نہ دیتے تو لوگ ان کو منہدم کر دیتے، اور یہ سب وہ جگہ ہیں جن میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ رواداری، محبت اور دوسروں کی عبادت گاہوں کے احترام کی اور کیا صورت ہو سکتی ہے کہ مسلمانوں کو جہاد اور قتال کا حکم دیتے وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا نام جن جگہوں پر لیا جاتا ہے اور جو لوگوں نے اللہ کی عبادت کے لیے گھر بنا رکھے ہیں، قطع نظر اس کے کہ وہ مسلمانوں کے ہیں یا کسی اور گروہ کے ہیں یا کسی فرقے کے ہیں، ان کا احترام تم کو کرنا ہے اور ان کی حفاظت کے لیے جان لگا دینی ہے، یہ اسلام میں جہاد اور قتال میں بھی منحوظ رکھا۔ اور اس حد تک معاملہ ہو گیا کہ امن کے لیے اور محبت کے لیے اور لوگوں کے درمیان مثبت اقدار کے فروغ کے لیے اگر پیغمبروں کی تاریخ کا جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کا سارا نقطہ نظری نان وائلنس اور عدم تشدد پر مبنی ہے۔ بد سے بدترین حالات کا وہ مقابلہ کرتے ہیں لیکن تلوار اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے کہ 13 سال تک مکے میں ہر طرح کا ظلم سہ لیا گیا اور ہر طرح کے تشدد کا مقابلہ کر لیا گیا، اور ہر وہ برائی جس کا تصور کیا جا سکتا ہے وہ آنکھوں کے سامنے دیکھ لی گئی، یہاں تک کہ بیت اللہ کو اس حال میں دیکھا گیا کہ اس میں بت رکھ دیے گئے تھے، اس کے باوجود کسی اقدام کی جائے اتنے بھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی موقع پر لوگوں کے اطمینان کے لیے کچھ کہا بھی تو یہ کہا کہ یہ تم پر جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے میں اس کے مقابلے میں تم کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ وہ امن اور سلامتی اس کو بنیاد بنا کر دین میں اپنی دعوت پیش کی، جب بھی دعوت پیش کی اسی کو بنیاد بنا کر دعوت پیش کی۔ اس کو اقتدار حاصل ہوا، ایک منظم ریاست قائم ہوئی، تو تب بھی اگر اس نے تلوار اٹھائی تو ظلم کے خاتمے کے لیے، زیادتی کے خاتمے کے لیے، عدوان کے خاتمے کے لیے تلوار اٹھائی، اور لوگوں کو تحفظ دینے کے لیے تلوار اٹھائی، امن قائم کرنے کے لیے تلوار اٹھائی۔ یہ بتایا کہ امن اور سلامتی ہے جس کے لیے ایک مسلمان کو جان دینے سے بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے۔
دنیا میں ایک ادارہ ایسا ہے جو اپنا وجود تسلیم نہیں کرا پایا، لیکن اس کے باوجود بھی مسلم ممالک کے سربراہان ان کی طرف ہمیشہ پر امید نظروں سے دیکھتے ہیں۔ کیا مسلم ممالک آپس میں امن کی کوششوں میں اپنی کوئی ایسی حکمت عملی نہیں بنا سکتے جس میں ہم ان ممالک کو یہ بتا سکیں کہ اسلام امن کا پیغام لے کر آیا تھا، ہم دہشت گرد نہیں، ہمارا مذہب ہمیں امن کی تعلیم دیتا ہے اور ہم اس کی تشریح کے لیے یہاں پر اس کے پیروکاری کام کر رہے ہیں۔ لیکن یہ کہ مغرب ممالک والے اس پروپیگنڈے کو اپنے انداز میں جس طرح پوری دنیا میں ہمیں دہشت گرد ثابت کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، ہماری حکمت عملی بالکل واضح نہیں ہو رہی۔ اس میں آپ کیا بتانا پسند کریں گے کہ ہمارے مسلم ممالک کے جو حکمران ہیں ان پہ کیا ذمہ داری آئے تھی کہ وہ ان کو کس طریقے سے آج کسی کسی صدی کے لیے کوئی حکمت عملی بنانی چاہیے؟
مسلمان بحثیت قوم جب کبھی بھی اپنا کوئی اجتماعی نظم قائم کرتے ہیں تو قرآن مجید کی روح سے اس کی ایک بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ دین کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ یہ چیز چونکہ نگاہوں سے اوجھل ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے، نہ ہم اس کا شعور پیدا کرتے ہیں اور نہ اس کو دنیا تک پہنچانے کے لیے کوئی اہتمام کرتے ہیں۔ ہمارے شاعر مشرق نے کہا ہے نا کہ مکے نے دیا خاک جنیوا کو یہ پیغام، جمعیت اقوام کی جمعیت آدم، آپ یہ دیکھیے کہ اس میں بڑی غیر معمولی بات تھی جس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ہم نے تو اقوام اور ملل کے وجود کو بھی یہ اہمیت نہیں دی تھی، ہم تو چاہتے تھے سب آدم کے بیٹے بن کر رہے ہیں. یعنی اسلام کو اپنی دعوت کے لیے جو فضا چاہیے وہ امن اور سلامتی کی فضا ہے، دوسروں کے لیے یہ کوئی مادی چیز ہوگی، ہمارے لیے تو ایک روحانی ضرورت بھی ہے، ہماری ایک دینی ضرورت بھی ہے. اگر دنیا کے اندر آزادی اور حریت کا ماحول ہوگا، لوگوں کو اپنی بات کہنے سننے اور کوئی نقطہ نظر اختیار کرنے کی آزادی ہوگی، تو اسی میں در حقیقت وہ ہمارے دین کی بات بھی سنیں گے اور اس کو بھی آزادی کے ساتھ اپنا سکیں گے.
ایک حدیث کی روح سے ایمان کی بہترین حالت یہ قرار دی گئی ہے کہ انسان جب برائی دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے. اس میں کوئی اس طرح کی بات نہیں کی کہ کوئی خاص آپ کے پاس اختیار ہو تب آپ روکیں. تو جب آدمی کہیں کوئی برائی دیکھتا ہے کسی شخص کے اندر یا کسی گروپ کے اندر، وہ بزرگ اس کو روکتا ہے تو ظاہر ہے وہ ریئیکٹ کرے گا، برا آدمی ہے برا گروپ ہے وہ ریئیکٹ کرے گا اور اس سے بدامنی کی فضا پیدا ہوگی. جب ہم پیغمبروں کی زندگی دیکھتے ہیں تو وہ اس طرح نہیں کرتے، برائی کو اس طرح اپنے ہاتھ سے نہیں روکتے دکھائی دیتے. تو اس صورتحال میں اس حدیث کا کیا صحیح مفہوم بنتا ہے؟
اس کو اگر آپ دین کی پوری تعلیمات اور پیغمبروں کے اسوہ کی روشنی میں رکھ کے دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کو اپنے دائرہ اختیار میں برائی کو ختم کرنے کی جدوجہد کرنی چاہیے.
جب حکومت عوامی سطح پر کوئی فیصلہ نافذ کرتی ہے اور اگر عوام کو اس سے اختلاف ہے، تو پاکستان میں تو یہ صورتحال ہے کہ اختلاف کے اظہار کے لیے یا جلسے جلوس نکالے جاتے ہیں یا ہڑتال کی جاتی ہے. تو اس صورتحال میں صحیح اسلامی نقطہ نظر کیا ہونا چاہیے کہ عوام اپنا اختلاف ایک صحیح طریقے سے حکومت کے سامنے رکھ سکیں؟
یہ بات یہ ہے کہ اسلام نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ ہم کسی حال میں قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں. بدامنی جس طرح کہ میں نے ابھی عرض کیا، سب سے زیادہ قابل مذمت چیز ہے قرآن مجید کے نزدیک. لہذا جو کچھ آپ کو کہنا ہے وہ آپ شائستگی کے ساتھ کہیے، رائے عامہ کو ہموار کیجیے. دنیا میں اس وقت جو رائج طریقے ہیں اپنی بات پہنچانے کے، ان کو اختیار کر کے اپنی بات پہنچائیے اور امن اور سلامتی کے ساتھ اچھی فضا میں حکومت پر دباؤ بھی ڈالیے اگر آپ کو اس سے کوئی اختلاف ہے. لیکن قانون ایک ایسی قابل احترام چیز ہے کہ دنیا میں دوسری جگہوں کے اوپر تو یہ محض ایک بات ہے جو کہہ دی جاتی ہے، ہمارے ساتھ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ جب تم قومی قانون توڑتے ہو تو میری نافرمانی کرتے ہو.
جاوید نے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ امن کے حوالے سے جہاد کا جو تصور ہے وہ اسلامی دنیا میں رائج بھی ہے، اس پر بڑا شد و مت سے عمل پیرا بھی کیا جا رہا ہے. تو ایک عام رائج خیال یہ ہے کہ اسلامی دنیا نے مسلمانوں نے بحثیت مجموعی اپنا دنیا نے جو غلبہ کھویا ہے اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے جہاد کے اصول کو بھلا دیا ہے. تو کیا یہ بات صحیح ہے اسلامی فکر کے مطابق یا اور تاریخ کے مطابق؟
دنیا میں ظلم ہو رہا ہو، لوگوں کو جبرن کوئی نقطہ نظر اختیار کرنے پر آمادہ کیا جا رہا ہو، تو تب اسلام یہ کہتا ہے کہ اس فتنے اور فساد کو مٹانے کے لیے جہاد کیا جائے. جہاد اس کا باعث نہیں ہوتا کہ کسی قوم کو اس سے غلبہ حاصل ہو جائے، غلبہ ہمیشہ علم و اخلاق کی برتری کی بنیاد پر حاصل ہوتا ہے. دنیا میں جتنی تہذیبیں وجود میں آئی ہیں، اگر آپ ان کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ ہمیشہ اسی اصول پر غلبے کے مقام پر پہنچی ہیں. مسلمانوں کو بھی جب غلبہ حاصل ہوا تو وہ علم و اخلاق کے اعتبار سے اس وقت برتری کے مقام پر کھڑے تھے. اس وقت اگر مغربی تہذیب کو غلبہ حاصل ہے تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ علم و اخلاق کے اعتبار سے برتری کے مقام پر کھڑے ہیں.